أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الإمام الصادق عليه السلام قلب شهر رمضان ليلة القدر ناظرین محترم آپ سب کو نور الوارٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان مغفرت کا مہینہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں ایک ایسی شب ہے جو ہزار مہینوں کے برابر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے آخر کیا مفہوم اور معنی ہے اور شب قدر کی یہ جو خاصیت ہے کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے کس اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے اور بعض روایات کے مطابق شب قدر کو شب امامت سے منسوب کیا گیا ہے ان تمام سوالوں کے جوابات کی تبیین کے لیے ہم نے کم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نوید حسین مطہری کو دعوت دی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون مشکور ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا
آپ کے بھی مشکور ہیں
سلامت رہیں ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے اور جس طرح مقدمے میں بیان فرمایا کہ ایک ایسی شب جو جس کو لیلۃ القدر سے منسوب کیا گیا سوال یہ ہے کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین شب قدر بہت ایک اہمیت کی حامل شب ہے اور اگرچہ ایک ٹاک شو کے اندر اس کے متعلق جتنے ابحاث ہیں اور جتنی جہتیں اور پہلو ہیں ان کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا تو کچھ اہم مباحث کی طرف جیسے آپ نے مقدمے میں اشارہ کیا یہاں پر بیان کریں گے اور سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ ہم شب قدر کی معنی جانیں کہ شب قدر کو قدر سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے تو جب ہم قدر کا معنی دیکھتے ہیں اور پھر روایات کے اعتبار سے بھی اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق بھی اور پھر جو بزرگان نے شب قدر کے حوالے سے توضیحات دی ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ چند وجوہات ہیں جس کی بنا پر شب قدر کو قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے میں ایک دو کی طرف جو اہمیت کی حامل وجوہات اشارہ کرتا ہوں سب سے پہلے خود قدر کا جو لفظ ہے اس کی معنی کو ہم دیکھیں گے کہ جب قدر کی ایک جو معنی لغت کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے کہ قدر یعنی شرف اور عظمت یہ جو معنی قدر کی ہے اس رات کو قدر کہا جاتا ہے اسی شرف اور عظمت کی معنی میں یعنی یہ وہ رات ہے کہ جو با عظمت رات ہے یہ وہ رات ہے کہ جو با شرف رات ہے اچھا اس کے با شرف اور با عظمت ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ تمام تر وقائع حادثات واقعات جو اس رات میں رونما ہو رہے ہیں قرآن کا نازل ہونا جو خود ایک با عظمت ہے اور فرشتوں کا نازل ہونا جو مادیت سے بالا تر موجودات میں سے اور برتر موجودات میں سے ہیں اور اسی طرح مثلاً جو ہے اسی رات کے اندر انسان کی تقدیر وغیرہ کا مشخص ہونا جتنے واقعات اس رات کے اندر آ رہے ہیں وہ خود واقعات با عظمت ہیں لہذا اس رات کو قدر یعنی شرف اور عظمت سے تعبیر کیا گیا تو یہ ایک وجہ ہے کہ تقریباً ہمارے اذہان میں یہ رہتی ہے دوسری جو اس کی اہم وجہ ہے کہ معمولاً ہمارے بعض افراد جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہ یہ ہے کہ شب قدر کو قدر کہا گیا اس لیے کہ یہاں پر قدر تقدیر کی معنی میں ہے یعنی قدر کی یہاں پر اس اعتبار سے معنی یہ ہوگی قدر یعنی اندازہ کرنا اندازہ اور کسی چیز کا تعین اسے قدر کہا جاتا ہے اور پھر اصطلاحی اعتبار سے اگر ہم قدر کا معنی دیکھیں جس کے مطابق اس رات کو بھی قدر کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ قدر یعنی ایک چیز کو اس کی جتنی خصوصیات ہیں اس کے جتنے شرائط اسباب اور مقدمات ہیں کہ جن کے تناظر میں وہ چیز وجود پانی ہے اس چیز کو اپنے ان تمام اسباب اور خصوصیات کے ساتھ معین کرنے کو تقدیر کہتے ہیں اور ان کا معین اور تعین پانا یعنی خود وہ تعین ان اسباب کے تناظر میں اس کو قدر کہا جاتا ہے تو لہٰذا یہ جو رات ہے اس کو شب قدر کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر انسانوں کی بلکہ تمام موجودات کی جو اس نظام ہستی کے اندر ہیں چونکہ ہر موجود ذات پروردگار سے فیض پا رہا ہوتا ہے اور نظام ہستی میں وہ وجود پا رہا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ جو نعمت وجود ہر موجودات کو مل رہی ہے تو ہر ایک موجود کا ایک خاص تعین ہے اس کا ایک خاص اندازہ ہے تو ان کو اس کے اپنے شرائط اور خصوصیات کے مطابق جو تعین دیا جاتا ہے اسے ہم تقدیر کہتے ہیں، اور ذات پروردگار اسی رات میں تمام موجودات کی تقدیر کو مشخص کرتا ہے۔ اور پھر ہم قرآن مجید کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو اس طرح کے الفاظ میں نظر آتے ہیں، انا کل شیئن خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے خلق کیا۔ یا مثلا ایک آیت کے اندر ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یعنی اس کو ایک خاص تقدیر سے مقدر کیا، معین کیا۔ تو یہ تمام موجودات کے بارے میں ہے۔ اور پھر جب انسانوں کی بات آتی ہے تو بالخصوص انسان کے حوالے سے بھی ذات پروردگار اسی طرح تقدیر مشخص کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہاں تک کہ یہ جو آج رات آپ کے سامنے حقیر گفتگو کر رہا ہے، یہ جو تکلم ہے، یہ جو میری گفتگو ہے، یہ بہت سالوں پہلے، ہزار سالوں پہلے جو ہے اس کے شرائط فراہم کیے گئے ہیں، اس کے مقدمات کو نظر میں رکھا گیا ہے، اور ان تمام اسباب اور شرائط اور مقدمات کو نظر میں رکھنے کے بعد یہ معین کیا گیا کہ اس رات یہ گفتگو صورت پائے گی۔ تو لہٰذا ابھی جو یہ تکلم ہو رہا ہے، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، پیچھے ہزاروں سالوں سے مقدمات کی فراہمی کے بعد ہے، اسباب کی فراہمی کے بعد ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز کا تعین اس کے تمام شرائط اور اسباب کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کر دوں، کسی کے ذہن میں یہ نہ بات نہ جائے، جبکہ ہم اس پہ مستقل بحث کر چکے ہیں کہ انسان کی جو تقدیر ہے اس کے اندر انسان کا اختیار بھی کردار رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو میں تکلم کر رہا ہوں، گرچہ ہزاروں سالوں پہلے سے اس کے مقدمات اور اسباب فراہم ہوتے آ رہے ہیں تدریجی اعتبار سے، آہستہ آہستہ، لیکن یہاں پر میرا ارادہ خود انہی اسباب میں سے ایک ہے۔ تو لہٰذا جو تقدیر پروردگار ہے موجودات کے بارے میں اور بالخصوص انسان کے حوالے سے، وہ اس طرح اس کا تعین ہے کہ ان اسباب میں انسان کا اختیار بھی ہے۔
اچھا، یعنی اجباری نہیں ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔
بہرحال اسی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو شب قدر کو ایک جو معنی ہے کہ ہم اس کو شب قدر کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس رات تمام موجودات کی تقدیر جو ہے وہ تحریر کی جاتی ہے، تدوین کی جاتی ہے اور نازل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اہم دو وجوہ تھی جو ہم نے اس شب قدر کے حوالے سے ہم نے بیان کیا۔
اچھا، جس طرح ہم قرآن کریم کو پڑھتے تو جو خاص اس شب قدر کے ساتھ منسوب سورہ ہے، سورہ قدر، تو وہاں پر خیر من الف شہر کا ذکر ہے، یعنی ہزار مہینوں سے افضل ہے، خاص خاصیت ہے اس شب کے ساتھ۔ تو یہ شب انسان کی معنویت میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟
اب بہت اہم خاصیت ہے درواقع شب قدر کی، یہ کہ قرآن مجید نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ تو اس تناظر میں اگر ہم ایک دو اہم نقطوں کی طرف مقدمے کے طور پہ اشارہ کریں، تو اس کی خاصیت جو ہے اور اس کا جو کردار ہے انسان کی معنویت کے حوالے سے، انسان کے سفر معنوی کے حوالے سے، وہ روشن ہوتا ہے۔ دیکھیں، ذات پروردگار نے موجودات کو جب خلق کیا اور بالخصوص انسان کو جب اس عالم میں بھیجا، تو انسانی زندگی کا ہدف اور جو خلقت ہے وہ یہ کہ انسان قرب الہی تک پہنچے، انسان لقائے پروردگار کی منزل تک پہنچے۔ اب یہ جو ہدف ہے انسان کی خلقت کا، اس کی جو راہ ہے، اس کا جو طریق ہے، جس سفر اور جس راہ سے انسان اس منزل تک پہنچ سکتا ہے، وہ پروردگار کی بندگی ہے کہ انسان جو ہے وہ ذات پروردگار کے آگے خاضع ہو، بندہ بنے، اس کے تمام احکامات پہ عمل کرے، یعنی بندگی کا اوج ہی انسان کو اس قرب الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ اگرچہ اس طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ذات پروردگار خود قریب ہے، ہر موجود کے قریب ہے، اور یعنی دعائے جوشن کبیر کو اگر ہم ملاحظہ کریں، اسی رات میں شب قدر کی رات میں جو ہم دعا کو تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے اندر جملات ملتے ہیں کہ یا قریباً غیر بعید، وہ ذات کے جو قریب ہے لیکن وہاں اصلاً بعید کا تصور نہیں ہے۔ یا مثلاً جو ہے، یا من یحول بین المرء وقلبہ، اس حد تک یعنی ذات پروردگار کے قرب کے اوج اور کمال کو بیان کیا گیا کہ انسان اور اس کی حقیقت کے درمیان وہ ذات ہے، وہ حائل ہے، یعنی انسان کے جس کی حقیقت اس کی اپنی قلب سے ہے، اس کی جان سے ہے، اس کے نفس ناطقہ سے ہے، کہ جس حقیقت سے انسان انسان بنتا ہے وہاں پر بھی ذات پروردگار ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوج قرب الہی ہے انسان کی نسبت بالخصوص اور جتنے موجودات ہیں ان تمام پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات احاطہ رکھتی ہے ہر چیز پر، جیسے قرآن مجید نے اس احاطے کو بیان کیا ہے کہ ذات پروردگار کا ہر چیز پر غلبہ ہے، تسلط ہے، احاطہ ہے، تو اس جانب سے تو دوری کا تصور معنی نہیں رکھتا. یہ نظام تکوین کی بات کر رہے ہیں ہم کہ کائنات کے اس نظام ہستی میں تکوینی اعتبار سے ذات پروردگار ہر موجود کے قریب ہے، لیکن اسی طرح ہر انسان، ہر موجود اسی کی طرف بڑھ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون بھی یہی معنی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم ذات پروردگار سے ہیں، ہمارا مبدا وہاں سے ہے اور ہماری منتہا بھی، ہماری جو انتہا ہے وہاں تک ہے. تو یہ پورا نظام اپنے نظام تکوین میں اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ہدف ہے انسان کے لیے بالخصوص وہ یہ کہ انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے ذات پروردگار کے قریب ہو نظام تشریح کے اعتبار سے. یعنی جو احکامات، جو ہدایت کے اعتبار سے ذات پروردگار نے انسان کے لیے قانون بھیجا، انسان اس قانون کے تناظر میں ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ارادے اور اختیار سے ذات پروردگار کی طرف بڑھے، اسے کہتے ہیں بندگی ارادی، اسے کہتے ہیں بندگی سلوکی. یعنی سیر و سلوک جو کہ معنوی اعتبار سے سیر و سلوک ہے، معنوی سفر ہے، وہ انسان انجام دے، کہ اس معنوی سفر میں انسان کی جو حقیقت ہے، جان ہے، قلب ہے، وہ درواقع سالک ہوتی ہے. انسان اپنے ارادے سے اپنے قلب کو، اپنی حقیقت کو، اپنی جان کو اس قرب الہی کی منزل تک لے کے جاتا ہے. تو اب یہ جب انسان کی زندگی کا ہدف ہے، تو عادی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب یہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہزار مہینوں کا جو سفر ہے کہ جو قریب 80 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے، یعنی ایک پوری عمر ہے، ٹھیک ہے. اب آپ عادی اعتبار سے دیکھیں، معمولی اعتبار سے دیکھیں، جیسے یہ زمان چل رہا ہے، انسان کی زندگی چل رہی ہے، وہ اگر معنوی سفر طے کرتا ہے تو کتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہزار مہینے گزریں گے، ایک پوری عمر ہے. ذات پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو ایک رات عنایت کرتا ہے جو شب قدر ہے، کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جو 80 سال سے زیادہ کا عرصہ انسان معنوی سفر میں گزارے، خدا کی بندگی میں گزارے، تاکہ وہ اوج بندگی اور اوج قرب الہی تک پہنچے، اس پورے سفر کو ذات پروردگار اس کے لیے اس ایک رات میں آمادہ کرتا ہے، اس کے لیے فراہم کرتا ہے. لہٰذا یہ ایک رات اپنی ظرفیت میں اس قدر وسیع ہے کہ اس کی وسعت اس قدر بڑی ہے کہ انسان کو اس ایک عمر کا طویل سفر جو ہے وہ طے کروا دیتی ہے. اچھا، ویسے اگر ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ جو معنوی سفر ہے سیر و سلوک کا، اس کے لیے عادی اعتبار سے بھی رات کے وقت کو زیادہ تر تاکید کی گئی کہ انسان رات کی خلوت میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرے، مناجات کرے. کیوں؟ اس لیے جیسا کہ ایک میں حدیث کی طرف اشارہ بھی کر دوں تاکہ اس بات کو اور خوبصورت بیان کر دیں ہم، کہ ان الوصول الی اللہ عز و جل سفر، ذات پروردگار تک پہنچنا، لقائے پروردگار کی منزل میں آنا، یہ ایک ایسا سفر معنوی ہے کہ لا یدرک الا بامتطاء اللیل، یہ طے نہیں ہوتا مگر رات کو گزارنے سے، یعنی رات کی شب زندہ داری اور اس طرح راتوں کو جاگنا، راز و نیاز کرنا. اب اگر اس طرح کے معنوی سفر کے لیے انسان رات میں خدا سے راز و نیاز کرتا ہے، اور وہ شب اگر شب قدر ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر انسان جو ہے تیزی کے ساتھ ایک عمر کا راستہ طے کرتا ہے. اس معنی
شب جو شب کو انتخاب کیا جا رہا ہے قدر کو، قرب الہی کے لیے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے واقعاً کہ ایک ٹاک شو بہت کم ہے، لیکن مہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. بعض روایات میں دیکھا گیا ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر کو شب امامت کہا جاتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے شب امامت سے، اور کس طرح جو ہے یہ شب امامت ہو سکتی ہے؟
ایک اہم سوال ہے واقعاً شب قدر کے سلسلے میں، گرچہ خود یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی جہتوں کو اگر ہم دیکھیں، مختلف پہلوؤں کو دیکھیں، تو ایک تفصیل طلب گفتگو ہے. خود شب قدر کے اندر مختلف جہتیں ہمیں ملتی ہیں، مختلف پہلو نظر آتے ہیں، کہ ان پہلوؤں کے اعتبار سے ہمیں ایک گہرا رابطہ نظر آتا ہے اس رات کے ساتھ، امامت کا، انسان کامل کا، حجت الہی کا. اور فقط میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں گا، وہ یہ کہ جو شب قدر ہے، ارباب معرفت فرماتے ہیں، اور جیسا کہ روایات سے بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، کہ خود اس رات کے مختلف مراتب ہیں، کہ ایک جو مرتبہ ہے اس رات کا، کہ جس کو بزرگان نے کہا ہے کہ یہ ابھی ابتدائی مرتبہ ہے اس رات کا، اس کے بواطن ہیں، اس کے مختلف جو ہیں وہ مراتب، مراحل ہیں، تو وہ ایک مرتبہ اس کا یہ ہے کہ جتنے وقائع اس رات کے اندر نازل ہو رہے ہیں، ان تمام واقعات کے رونما سے یہ جو رات اور یہ جو زمان ہے، یہ ایک اعتبار سے ظرف بن رہا ہے، بظاہر کہ اس رات کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے نازل کیا شب قدر میں، اور اس طرح فرشتوں کا نزول ہے کہ یہ خود عام سی بات نہیں ہے، اور پھر تقدیر تمام موجودات کو تحریر کرنا اور اسے نازل کرنا، کہ بقول ایک ہمارے بزرگان میں سے ایک بزرگ کے کہ جو ان کا قول ہے یہاں پر میں اشارہ کر دوں، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر اس کی ظرفیت کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ ہزار مہینوں کی وسعت میں اس کے زمان کو سمیٹا جا رہا ہے، یعنی ایک بہت بڑی وسیع رات کہ گرچہ عادی اعتبار سے تو مختصر سا وقت ہوتا ہے لیکن معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے اس رات کی جو حقیقت ہے یعنی اس کے اندر زمان کو سمیٹا جا رہا ہے، اور یہی سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زمان کو سمیٹا جا رہا ہے، اس کی وسعت کو، ظرفیت کو جب بڑھایا جا رہا ہے تبھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جتنے حقائق اس رات کے اندر اتر رہے ہیں اور نازل ہو رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ کیونکہ اس رات کی ظرفیت بہت بڑی ہے، اس رات کی ظرفیت یعنی عادی زمان سے بہت بڑی ہے، زمان کو وہاں سمیٹا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ مجردات جتنی مخلوق ہے وہ زمان مند تو نہیں ہے، یعنی زمان کی قید میں محدود تو نہیں ہے، جب آپ اس رات کے اندر فرشتوں کا، ویسے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن اس رات کے اندر ایک استثنائی معنی میں فرشتوں کا نزول ہے، جناب جبرائیل خود آ رہے ہیں، بلکہ روح کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود ایک ملک ہے اور حضرت جبرائیل سے بزرگ تر ہے، یعنی اس سے افضل اور بالا تر ایک فرشتہ ہے جس کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوبارہ اس کے بارے میں، اس کے حقیقت کے بارے میں ویسے بھی اختلاف ہے، لیکن ایک عظیم جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ نیچے اتر رہا ہے، تو اس طرف سے قرآن مجید کہ جو خود مادیت سے بالا تر ایک حقیقت ہے اسے اتارا جا رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے تقدیرات کو اتارا جا رہا ہے، کوئی یعنی اگر عادی زمان کو آپ فرض کریں اور ان تقدیرات کو لایا جائے، پھر ایک خاص وقت میں ان تقدیرات کو پیش کیا جائے تو کتنا طویل عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کی حقیقت کو ہم درک نہیں کر سکتے، جیسے آغا جوادی عملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فقط یہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس طرح اس کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، کہ جتنے حقائق اس رات کے اندر آ رہے ہیں یہیں سے واضح ہے کہ اس رات کے زمان کو کیسے یعنی سمیٹ دیا جا رہا ہے اور اس کی ظرفیت کو کیسے وسیع کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ ایک مرتبہ ہے اس رات کا، لیکن جیسے ہمارا اصلی سوال تھا ہم اس کی طرف آتے ہیں، ایک جو اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے اس رات کا وہ یہ ہے کہ اس رات کا امامت سے رابطہ ہے، کیسے؟ یعنی وہ جتنے حقائق اس رات کے اندر اتر رہے ہیں، جو اس رات کو با فضیلت با قدر بنا رہے ہیں، اس کا جو ظرف بن رہا ہے وہ انسان کامل کی قلب ہے، قرآن اتر رہا ہے تو وہاں پر اتر رہا ہے، فرشتوں کا نزول ہے تو بھی وہ انسان کامل حجت الہی امام معصوم کے پاس آ رہے ہیں، وہ جتنی تقدیرات کو تحریر کرنے کے بعد لے کے آ رہے ہیں ذات پروردگار کی جانب سے، وہ کس کے آگے پیش کر رہے ہیں؟ وہ انسان کامل امام معصوم کے آگے پیش کر رہے ہیں، تو لہٰذا اعلیٰ ترین مرتبہ اس رات کا یہ ہے کہ امام معصوم حجت الہی انسان کامل وہ اس رات کی حقیقت بلکہ اس کا باطن ہے اور اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے جو ان تمام حقائق کے لیے ظرف بن رہا ہے۔ اور اگر ہم روایات کی طرف جائیں تو بہت ساری روایات اس مطلب پر شاید بھی ہیں، اس کو بیان بھی کر رہی ہیں، میں فقط نمونے کے طور پہ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ عجیب روایت ہے، یا معشر الشیعہ، تمام شیعوں کو مخاطب کر کے امام فرماتے ہیں کہ خاصم بصورت انا انزلناہ تفلجو فواللہ انہا لحجت اللہ تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول اللہ و انہا لسیدت دینکم و انہا لغایت علمنا۔ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، جو بھی ہماری امامت کا منکر ہے ان کے آگے آپ سورہ انا انزلنا سے استدلال پیش کریں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ تمہارے دین کی سرور اور سردار ہے، سیدہ ہے، فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَغَایَتُ عِلْمِنَا، یہ جو سورہ ہے یہ ہمارے علم کی انتہا ہے۔ تو بہرحال ان کلمات سے کیا نتیجہ ملتا ہے، یعنی امام فرماتے ہیں کہ اگر امامت کے منکر کے آگے آپ نے استدلال قائم کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں تو اس سورہ انا انزلنا سے، یعنی ایک خاص ربط ہے امامت کا اسی شب قدر کے ساتھ، اسی سورہ قدر کے ساتھ، کس طرح؟ جیسے بعض بزرگان نے اس کو تحلیل بھی کیا ہے، یعنی اس اعتبار سے آپ دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ اس شب قدر میں کیا نازل ہو رہا ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، وہ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ اول تو یہ فرشتے کس کے پاس آ رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں اور کسے دے رہے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اس رات میں اور پھر واپس جائیں گے، خوب وہ جو چیزیں لے کے آ رہے ہیں، وہ جو تقدیر انسانی اور تمام موجودات کی تقدیر لے کر آ رہے ہیں، اگر اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ لے کے آئیں اور پھر واپس چلے جائیں تو پھر لے آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر سوال بنتا ہے نا کہ کس ذات پر یہ آ رہے ہیں، کس کے آگے وہ تقدیرات کو لے کر آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول گرامی اسلام کے بعد اگر کوئی اس زمین پر حجت الہی ہے، ذات پروردگار کی جانب سے کوئی نمائندہ ہے انسان کی ہدایت کے لیے، تو اسی ہستی کے آگے ان تمام تقدیرات کو پیش کیا جا رہا ہے، اس ہستی پر یہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اور خود قرآن آیات کی طرف اگر ہم مراجعہ کریں تو یہ ایک پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا اسی سالوں سے وابستہ شب قدر نہیں ہے۔ ایک جگہ سورہ قدر کے اندر ہی تنزل الملائکہ، تنزلو کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا کہ عربی ادب کے اعتبار سے اس کی جو دلالت ہے وہ کس پر ہے؟ جاری رکھنے پر ہے، کام کے جاری رکھنے پر۔ شب قدر جس میں فرشتوں کا نزول ہے، فقط اس رات میں نہیں تھا، یہ نزول جاری ہے۔ تو یعنی ہر سال میں، ہر شب قدر میں یہ نزول ہے، کوئی تو ہستی ہے جس کے پاس ہی آ رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر تمام امور جو ہیں وہ تفصیل سے پیش کیے جا رہے ہیں، جدا کیے جا رہے ہیں۔ تو کس کے آگے ان امور کو لایا جا رہا ہے، کس کے آگے یہ تفصیل سے امور پیش کیے جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا اگر ہم فقط اس پہلو کو دیکھیں تو بھی ایک بہترین رابطہ نظر آتا ہے شب قدر کا امامت کے ساتھ، گرچہ اور متعدد بہت سارے پہلو ہیں جن کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے۔
اچھا، ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ گفتگو چل رہی ہے۔ ظاہراً آخری سوال ہے آپ سے کہ جب اتنی اہمیت ہے اس شب کی، شب قدر کی، تو اس کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ آیا کوئی ایک نشانی یا کوئی ایک خاص اشارہ اس کی طرف راغب ہے؟
جی بالکل، جب شب قدر کی ہم خاصیات کو دیکھتے ہیں اور ان خاصیتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس قدر ایک معنوی شب ہے، معنوی رات ہے، تو اگر ہم روایات کی طرف چلے جائیں تو ایک روایت میں امام علیہ السلام سے راوی سوال کرتے ہیں کہ مولا، شب قدر کی علامت اور نشانی آپ کے پاس کیا ہے، اس کی نشانی کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علامتہا ان تطیب ریحہا، کہ یہ وہ رات ہے کہ جو معطر ہے، یعنی جو خوشبودار ہے۔ کہ میں فقط ایک نقطے کی طرف، جو آغا آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، فقط اس کی طرف میں اشارہ کروں گا جو اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے شب کے اعتبار سے بھی، اور پھر یہ کہ ہم کس طرح اس رات کو درک کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر امام کوئی مجاز گوئی نہیں کر رہے، ایسا نہیں کہ امام نے جب کہہ دیا کہ یہ رات معطر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یوں کہیں کہ اس رات میں جو فضا ہے وہ معطر ہے، نہیں نہیں نہیں، امام مجاز گوئی نہیں کر رہے کہ ہم آئیں کچھ کلمات کو تقدیر میں رکھیں اور پھر اس کا معنی کامل کر، نہیں، امام خود زمان کو، خود اس رات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معطر ہے۔ پھر فرماتے ہیں آگا کہ جیسے ہم اپنے عادی محاورات میں اور اپنے ماحول میں کہتے ہیں، کسی شخص کے آگے جب موسم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے وہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہوا گرم ہے، وہ ہوا ٹھنڈی ہے آج کی رات، زمان گرم نہیں ہوتا ہمارے اپنے محاورات کے اندر۔ لیکن امام جب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شب قدر معطر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ زمان معطر ہے، وہ خود وقت جو ہے وہ معطر اور خوشبودار ہے۔ تو لہٰذا جب وہ زمان معطر ہے، وہ خوشبودار ہے، تو ہم اپنے حواس سے تو اس کو درک نہیں کر سکتے، یعنی ظاہری اعتبار سے سونگ کے تو ہم اس کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے قلب کی پاکیزگی۔ یہ انسان کا قلب ہے جو اس رات کے اس خوشبو کو درک کر سکتا ہے۔ جب انسان نے اسی شب قدر میں انہی دعائے جوشن کبیر اور دیگر جتنی مناجات ہیں، جو اعمال ہیں، جب انسان ذات پروردگار سے راز و نیاز کرتا ہے اور اسی کے اسماء سے اس کو پکارتا ہے، جیسے جوشن دعائے جوشن کبیر کے اندر موجود ہیں، اور اسی ذات کو جب پکارتا ہے اور اپنے وجود میں ان تمام کمالات الہی کو، اسماء الہی کو اس قدر اتارتا ہے کہ وجود کو، اپنے قلب کو قابل بناتا ہے کہ ذات پروردگار ان کمالات کو اس کے وجود پر متجلی کرے اور ظاہر کرے، تو یہ قلب جب اس قدر آمادہ ہو جائے گا انسان کا، تو آغا فرماتے ہیں کہ یہ قلب ہی ہے جو اس رات کو درک کر سکتی ہے۔ لہذا اگر معنوی ایک خاص کیفیت انسان کو حاصل ہو گئی اس مناجات کے بعد اور ان تجلیات پروردگار کے بعد، ذات پروردگار کی جانب سے انسان پر ایک خاص کیفیت کی عنایت کے بعد، تو انسان خود بخود جو ہے اپنے قلب سے، اپنے وجود کے باطنی حقیقت سے ادراک کرے گا، سمجھے گا کہ واقعاً آج کی رات جو ہے وہی شب قدر کی وہ رحمانی نسیم ہے کہ جو فرشتوں کے سلام کے ساتھ اتر رہی ہے، اور یہی فرشتے ہیں جب اترتے ہیں تو انسان کو سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں انسان کامل پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہی انسان پر سلام اور درود بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اگر فرشتے کسی انسان پر سلام بھیجتے ہیں ذات پروردگار کی جانب سے سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ظلمات سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر انسان اس رات میں اپنے وجود سے حجابات کو ہٹا دے، بالاخص جو ظلمانی حجاب ہیں، یعنی وہ حجاب کہ جس کو انسان نے خود فراہم کیا ہے اپنے نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب، اگر انسان ان حجابات کو ہٹا دے اور اپنے قلب کو پاکیزہ بنا دے اور اس قابل بنائے کہ وہ اسماء اور وہ کمالات پروردگار اس کے وجود پر تجلی کریں، تو انسان اس رات کو درک کر سکتا ہے۔ یہی قلب ہے جو انسان کی اس رات کو درک کر سکتی ہے۔
ماشاءاللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس اہم موضوع پہ گفتگو کی اور یہ بیان فرمایا کہ قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے شب قدر کی صورت میں، اور یہ نسیم پروردگار ہے اس شب کو کہا گیا ہے، اور خصوصی اس شب میں ہمیں لقاء الہی کی منزل تک پہنچانے کے لیے ایک بہت عظیم سیڑھی اور مقدمہ ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں شب قدر کو بیان فرمایا، اور بیان فرماتے ہوئے اگر اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو شب قدر شب امامت ہے، یعنی امامت سے امام زمانہ سے متصل ہونے کی شب ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی شب ہے، اور یہی نتیجہ حاصل ہوگا جب آپ اور ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں گے تو قرب الہی تک پہنچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔